أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغبي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل آمنت بالله صدق الله العظيم. پھر موسیٰ نے شہر میں صبح کی اس حالت میں کہ ڈر رہے تھے اور دیکھ بھال کر رہے تھے تو اچانک وہ شخص جس نے کل گزشتہ ان سے مدد طلب کی تھی وہ ان کو مدد کے لیے پکار رہا تھا. موسیٰ نے اس سے کہا کہ بے شک تم واضح طور پر بھٹکے ہوئے آدمی ہو. پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ پکڑیں اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن ہے تو یہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو جیسے تم نے کل گزشتہ ایک جان کو قتل کیا تھا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں متکبر بن جاؤ اور تم یہ نہیں چاہتے کہ تم اصلاح کرنے والوں میں سے ہو. اور مدینے کے کنارے سے یعنی شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا کہ اے موسیٰ، بے شک سردار تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر ڈالیں، تو تم نکل جاؤ، بے شک تمہارے لیے میں خیر خواہ لوگوں میں سے ہوں. تو موسیٰ اس شہر سے نکلے اس حالت میں کہ ڈر رہے تھے اور دیکھ بھال کر رہے تھے، اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما دیجئے. اور جب موسیٰ مدینے کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ کہنے لگے کہ مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے کے اوپر ڈال دے گا. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 18, 19, 20, 21 اور 22 تک کی آیات ہیں، یعنی 18 سے 22 نمبر تک کی آیات. ان آیات سے پہلے جو آیات گزشتہ دروس میں بیان کی گئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے، کہتے موسیٰ علیہ السلام مصر میں اپنے شہر میں چلے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک اسرائیلی ایک قبطی کے ظلم کا شکار ہے، اور قبطی زبردستی اس اسرائیلی سے ظلمن کام لینا چاہتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کے ظلم سے اسرائیلی کو بچانے کی کوشش کی، اور جب وہ قبطی ظلم کرنے سے باز نہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا. اس قبطی کی موت کا وقت آ چکا تھا تو وہ قبطی اس مکے سے مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چونکہ نہ اس کو جان سے مارنے کا کوئی ارادہ تھا، نہ عام طور سے مکے سے کوئی آدمی مرتا ہے، تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا اور انہوں نے یہ فرمایا کہ ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کے کاموں میں سے ہو گیا. انہ عدو مضل مبین، اور شیطان دشمن ہے اور واضح طور پر گمراہ کرنے والا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے معافی مانگی کہ قال ربی انی ظلمت نفسی، کہ پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی، آپ مجھے معاف فرما دیجئے. فغفر اللہ، تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف فرما دیا. تو ایک دن یہ واقعہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، فوراً اللہ تعالی سے مغفرت طلب کی، توبہ کی، اللہ تعالی نے معاف فرما دیا، کیونکہ خطا اجتہاداً تھی، جان بوجھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے قتل کرنے کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں کیا تھا. رات گزر گئی، اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر شہر میں تشریف لے جا رہے تھے، لیکن کچھ ان کو ڈر تھا، اس بات کا ڈر تھا کہ کل گزشتہ ایک قبطی میرے ہاتھ سے مارا گیا، اگرچہ اس واقعے کو دیکھنے والا صرف ایک شخص تھا، اور وہ تھا اسرائیلی مظلوم، کہ جس مظلوم کو قبطی ظالم سے بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا تھا. تو اس پورے واقعے کو کی گواہی دینے والا اور کوئی شخص نہیں تھا، نہ کوئی اور دیکھنے والا تھا، صرف یہ اسرائیلی تھا، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دل میں ڈر تھا کہ یہ خبر پہنچے گی دربار میں. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ فوراً یہ خبر فرعون کے دربار میں پہنچ گئی کہ کسی نے ایک قبطی کو مارا ہے اور وہ مر گیا ہے اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا. تو فرعون نے اپنے تمام لشکریوں کو حکم دیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس قاتل کو تلاش کرو اور اس کو ہم سر عام سزا دیں گے تاکہ آئندہ کسی قبطی کو ہاتھ لگانے کی کسی کو جرت نہ ہو. یہ ساری اطلاعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہوئی تھی، تو شام ہی تک یہ اطلاعات مل گئیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اگلے دن جب باہر نکلے تو ذرا خوف زدہ تھے اور دیکھ بھال کر رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے اور کوئی میری نگرانی تو نہیں کر رہا. اس کو قرآن مجید نے 18 نمبر آیت میں ذکر کیا جس کی آج ہم نے تلاوت کی ہے کہ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. تو موسیٰ نے صبح کی شہر میں اس حالت میں کہ وہ ڈر رہے تھے اور دیکھ بھال کر رہے تھے، اصبحا صبح کی، صبح کے وقت میں داخل ہوئے، مختلف اس کے مفہوم آتے ہیں. فی المدینہ شہر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس حالت میں صبح کی کہ خائفین یترقب، کہ ڈر رہے تھے اور دیکھ بھال کر رہے تھے. خائفن ڈرے ہوئے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میری جان کو کوئی خطرہ ہو جائے اور یہ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں. یترقب، ترقب، یترقب ترقبن، نگرانی کرنا، دیکھ بھال کرنا، چاروں طرف دیکھنا، تو یہ معنی ہوتے ہیں ترقب کے، اور اسی سے رقابہ شرعی آج کل استعمال ہوتا ہے اور اسی سے مراقبہ ہے. تو یہ سب چیزیں ایک ہی مفہوم پر دلالت کرتی ہیں کہ نگرانی کر رہے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام چاروں طرف دیکھ بھال کر رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے کہ کوئی میری جان کو خطرہ تو نہیں ہے. اور اس میں آ رہا ہے خائفاً یترقب، کہ موسیٰ علیہ السلام نے صبح کی شہر میں اس حالت میں کہ ڈرے ہوئے تھے اور دیکھ بھال سے کام لے رہے تھے. تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک بات تو یہ کہ طبعی خوف انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ہو سکتا ہے، اور جب طبعی خوف نبی علیہ السلام کو ہو سکتا ہے تو صحابی، تابعی اور تبع تابعی اور اولیاء اللہ کو بھی طبعی خوف ہو سکتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اولیاء اللہ پر نہ خوف ہے ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس سے مراد آخرت ہے، کہ آخرت کے اندر جو اولیاء اللہ ہیں ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوگی. ویسے بھی وہ برزخ کا زمانہ دیکھ کر آ رہے ہیں، برزخ میں اللہ تعالیٰ کی عنایات اور رحمتیں ان پر تھیں، تو میدان محشر میں اور آخرت میں ان کے اوپر خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں جس خوف اور حزن کی نفی ہے تو اس کا تعلق آخرت سے ہے. یہ تو پہلا جواب ہے، اور دوسرا جواب بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو بھی کئی مفسرین نے اختیار کیا کہ خوف کی دو قسمیں ہیں، ایک خوف طبعی ہوتا ہے، ایک خوف عقلی ہوتا ہے. تو طبعی خوف جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ہو سکتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام انسان ہوتے ہیں، اور انسانوں میں بھی کامل ترین انسان ہوتے ہیں، اور چونکہ انسان ہوتے ہیں اور کامل ترین انسان ہوتے ہیں، تو جو جذبات ایک انسان کے اندر ہونے چاہیے وہ بھی کمال کے ساتھ پائے جاتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام میں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان کامل کہا جاتا ہے. نبی جو ہے اپنے زمانے میں کامل ترین انسان ہوتا ہے، اور انسانیت کی تمام صفات اس میں اعلی درجے کی پائی جاتی ہیں، اور انہی صفات کے اندر یہ مختلف صفات ہے، خوش ہونا، غمزدہ ہونا، غصہ ہونا، خوف کا ہونا، یہ سب طبعی صفات ہیں جو انسان کے انسان ہونے کے لیے لازم ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا بھی وہ امی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو غصہ آیا اور آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا تھا، بلکہ یہاں تک آتا ہے کانما فقی افی وجنتیہ رمان، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے گالوں کے اندر سرخ انار کا رس ٹپکا دیا گیا ہے، گال ایسے سرخ ہو جاتے تھے غصے سے. تو یہ غصہ تھا. اسی طرح آپ کو جب خوشی ہوتی تھی اس سے بھی آپ کا چہرہ کھل کھلا جاتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ سرہ کا انہ استنار وجہ فلما سرہ استنار وجہ کا انہ قطعت قمر، کہ جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ اس طرح کھل کھلا جاتا تھا، منور ہو جاتا تھا جیسے کہ چودھویں کا چاند ہے، اس کا ٹکڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے غم کے بنا پر، اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ انا بلبی فراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تمہاری جدائی سے ہمیں بڑا غم ہے. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. جب حضرت جعفر طیار اور عبداللہ ابن رواحہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شہادت کی اطلاع آئی غزوہ موطہ میں، تو آپ نے اطلاع دی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، اور آپ منبر پر کھڑے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو یہ سب باتیں بتا رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رنج بھی ہوتا ہے، ایسا غم ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، غصہ بھی آتا ہے، ایسا غصہ آتا ہے کہ چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش بھی ہوتے ہیں، اس طرح خوش ہوتے ہیں کہ آپ کا چہرہ چمکنے لگتا ہے، کھلکھلانے لگتا ہے. تو یہ سب طبعی چیزیں ہیں جو انسانیت کے منافی نہیں ہیں، بلکہ انسانیت کے عین مطابق ہیں، بلکہ انسان کامل ہونے کی دلیل ہے. اسی لیے حضرت حامی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی کو بزرگ بننا ہو تو کہیں اور جائے، انسان بننا ہو تو یہاں آئے. تو انسان انسان جب ہوتا ہے تو اس کو غم بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، اور سارے طبعی جذبات ہوتے ہیں، بلکہ کامل طریقے سے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو انسان کامل ہے یا انسان کامل کا پیروکار ہے، ان کے سنت پر ہے، وہ اپنے تمام جذبات کو اپنے قابو میں رکھتا ہے. خوشی ہوتی ہے، خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہوتا، غصہ آتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، مگر زبان، ہاتھ، پاؤں ایک لمحے کے لیے بھی بے قابو نہیں ہو پاتے. غم ہوتا ہے، مگر غم میں آنسو بھی نکلتے ہیں، مگر اللہ تعالی کی کوئی شکایت ادنا درجے کی بھی زبان سے یا دل سے نہیں ہوتی. تو بات یہ چل رہی ہے کہ خوف کا ہونا ایک طبعی چیز ہے. تو یہاں آیت میں آ رہا ہے فاصبح فی المدینۃ خائفا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے مدینے میں صبح کی اس حالت میں کہ ڈرے ہوئے تھے. معلوم ہوا کہ طبعی خوف نبی کو بھی ہو سکتا ہے، تو طبعی خوف یہ نبی کی شان کے کوئی خلاف نہیں ہے. البتہ ایک عقلی خوف ہوتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ طبعی خوف ہو اور عقلی طور پر اطمینان ہو، بیک وقت دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں کہ نبی کو طبعی خوف بھی ہو مگر عقلاً اطمینان ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی میری مدد فرمائیں گے اور جو بھی ہوگا میرے لیے خیر ہی خیر ہوگا. تو یہ خوف بھی ہے اور ساتھ ساتھ اطمینان بھی ہے. خوف ہے باہر سے اور اطمینان ہے اندر سے اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کے اوپر. اور یہ وہی بات ہے کہ الایمان بین الخوف والرجا، کہ ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے، کہ مومن کو ڈر ہوتا ہے اپنے اعمال سے، لیکن اس کو مکمل امید ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی پر کہ اللہ تعالی میرے اوپر بڑا مہربان ہے، ٹھیک ہے میرے اعمال برے ہیں، میں برا ہوں، لیکن اللہ تعالی میرے اوپر ماں سے زیادہ مہربان، باپ سے زیادہ مشفق ہے۔ تو ایمان رجا اور خوف کے درمیان ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ طبعی طور پر انسان ڈرا ہوا ہو مگر عقلی طور پر بالکل مطمئن ہو، تو طبعی خوف یہ کوئی زہد کے، تقوی کے، نیکی کے، ولایت کے یا نبوت کے منافی نہیں ہے۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے شہر میں صبح کی اس حالت میں کہ ڈرے ہوئے تھے۔ آگے آ رہا ہے یترقبوا، کہ وہ نگرانی کر رہے تھے، یعنی چاروں طرف دیکھ بھال کر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ اگر آدمی اپنی حفاظت کی تدابیر اختیار کرے، دائیں کو دیکھ لے، بائیں کو دیکھ لے، دیکھتا رہے، سنتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے، کوئی آ تو نہیں رہا، تو یہ کوئی نہ نبوت کے منافی ہے، نہ ولایت کے منافی ہے، نہ نیکی اور تقویٰ کے منافی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ڈرے بھی ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ نگرانی بھی کر رہے تھے، دائیں کی، بائیں کی، آگے کی اور پیچھے کی۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، تو اچانک وہ آدمی یعنی وہ اسرائیلی کہ جس نے ان سے مدد طلب کی تھی کل گزشتہ، يَسْتَصْرِخُ، وہ دوبارہ ان کو پکار رہا تھا، وہ ان کو پکار رہا تھا۔ سوراخ کہتے ہیں چیخ کو، تو وہ چیخ رہا تھا اور چیخ کر ان سے مدد طلب کر رہا تھا۔ یستصرخو، وہ اسرائیلی ان کو چیخ کر پکار رہا تھا۔ اب اس کا ایک اور قبطی سے جھگڑا ہو رہا تھا اور وہ قبطی بھی اس پر ظلم کرنا چاہتا تھا، اور اسرائیلی اس کے ظلم سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کو آتا دیکھا تو پھر زور سے پکارا اور چیخا کہ مجھے اس کے ظلم سے بچاؤ۔ قال له موسیٰ، موسیٰ نے اس اسرائیلی سے کہا، انک لغوی مبین، بے شک تو واضح طور پر بھٹکا ہوا آدمی ہے، ٹھیک ہے وہ ظالم ہے مگر غلط تو بھی ہے، تو بھی کوئی ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ کل اس قبطی سے لڑ رہا تھا، آج اس قبطی سے لڑنا شروع کر دیا۔ ارے تو ایسی جگہوں میں جاتا ہی کیوں ہے کہ جہاں یہ فساد پیدا ہو اور تیرے اوپر ظلم ہو رہا ہونے لگے، تیرے اندر بھی کچھ خرابی ہے۔ قال له موسیٰ، تو موسیٰ نے اس اسرائیلی سے کہا، یعنی جو مدد کے لیے پکار رہا تھا اس اسرائیلی سے کہا، انک لغوی مبین، یہ لام تاکید کا ہے، اور غوی جو ہے یہ غوا یغوی سے ہے، ما غل صاحبکم وما غوا، اور غوا یغوی کے معنی ہوتے ہیں راستے سے بہک جانا، بھٹک جانا۔ تو بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا بہکا ہوا، بعضوں نے ترجمہ کیا بھٹکا ہوا، اور حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا بیرا۔ بیرا بھی وہی ہے کہ جو راستے سے بھٹک گیا، ما ضل صاحبکم وما غوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیلی سے کہا، انک لغوی مبین، مبین کے معنی واضح طور پر، تو واضح طور پر بھٹکا ہوا آدمی ہے، کبھی ادھر بھٹکتا ہے، کبھی ادھر بھٹکتا ہے، کبھی اس راستے پر خراب ہوتا ہے، کبھی اس راستے پر خراب ہوتا ہے۔ معلوم ہے کہ کچھ مظلوم کی بھی تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے، ظالم تو ظالم ہوتا ہی ہے مگر مظلوم سے بھی کچھ چوک ہوتی ہے کہ وہ ظالم کے قریب پہنچ جاتا ہے اور جناب اس کو ظلم کا موقع فراہم کر دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیلی سے کہا، انک لغوی مبین، بے شک تو واضح طور پر بے راہ شخص ہے، بھٹکا ہوا ہے۔ لیکن سوچا کہ یہ بہرحال مظلوم ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس کو ظلم سے بچانے کی کوشش کی۔ اور یہ بات گزشتہ درس میں یا گزشتہ سے پچھلے درس میں بیان ہو چکی کہ نصر المظلوم یہ واجب ہے، اور انبیاء اکرام علیہ السلام حتی الامکان مظلوم کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جس حد تک وہ مظلوم کی مدد کر سکے کرے، ہاتھ سے ممکن ہو ہاتھ سے مدد کرے، ہاتھ سے ممکن نہ ہو زبان سے مدد کرے، زبان سے بھی مدد ممکن نہ ہو تو کم از کم دل سے ظالم کو برا سمجھے، یہ ادنا درجہ ہے ایمان کا، وذالک اضعف الایمان۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس اسرائیلی مظلوم کو قبطی کے ظلم سے بچانے کی کوشش کی، مدد کی۔ تو فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، جب موسیٰ نے یہ چاہا کہ وہ پکڑے اس شخص کو جو دونوں کا دشمن ہے، دونوں کا دشمن ہے یعنی اسرائیلی کا بھی دشمن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن، اور وہ قبطی تھا، اس قبطی کو روکنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، اور ظاہر ہے ہاتھ جب بڑھائیں گے تو اسی طریقے سے بڑھائیں گے، دو آدمیوں کو اگر آپ لڑائی سے روکنا چاہیں تو ایک کو ادھر ہٹائیں گے دوسرے کو ادھر ہٹائیں گے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیلی کو قبطی کے ظلم سے بچانے کے لیے دونوں کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی، ارادہ تو تھا کہ اس قبطی کو پکڑا جائے اور اس کو دھکا دیا جائے، لیکن ہاتھ سے اس کو بھی روکا تاکہ یہ بھی کوئی ناشائستہ حرکت نہ کرے۔ تو یہ جو اسرائیلی تھا بے وقوف، یہ تھا ہی بدرا، بھٹکا ہوا بہکا ہوا، تو اس نے فوراً یہ جملہ کہہ دیا، قال یا موسیٰ اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کہا کہ اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے بھی قتل کر دو جیسا کہ تم نے کل گزشتہ ایک قتل کیا تھا، ایک جان کو قتل کیا تھا۔ اب وہ جو پہلا قتل ہوا تھا اس کو تو لوگوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، صرف ایک ہی آدمی اس کو جانتا تھا، وہ یہ اسرائیلی تھا۔ اب جب اس اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا جملہ کہہ دیا تو وہاں جتنے لوگ تھے سب کو پتہ چل گیا کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ بھی موسیٰ نے کیا تھا، بے وقوف تھپڑ لے درجے کا۔ تو اسرائیلی نے کہا، یہ قال یا موسیٰ، اسرائیلی کہنے لگا کہ اے موسیٰ اتورید ان تقتلنی، کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو، کما قتلت نفسم بالامس، جیسے کہ کل گزشتہ تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا، ان تورید الا ان تکون جبارا فی الارض، تم نہیں چاہتے ہو مگر یہ کہ تم زمین میں متکبر بن جاؤ، بڑے بن جاؤ، وما تريد ان تكون من المصلحين، اور تم یہ نہیں چاہتے کہ تم اصلاح کرنے والوں میں سے بنو۔ جس اسرائیلی کی مدد کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تھے، اس اسرائیلی ہی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تانے دینے شروع کر دیے۔ ایسا اسرائیلی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس غلطی کا جو کل گزشتہ ہوئی تھی اس کا بھی راز فاش کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مدد کرنا چاہتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگانے لگا کہ تم تو زمین میں جبار بننا چاہتے ہو اور تم اصلاح نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی اسرائیلی کو دوسرے قبطی کے ظلم سے بچانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، تاکہ پہلے قبطی کے ظلم سے بچایا، لاؤ اس دوسرے قبطی کے ظلم سے بھی اس کو بچا لو۔ مگر یہ ایسا ناشکرا اور ایسا بے وقوف تھا کہ اس نے یہ جملہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کل گزشتہ کی بات کا بھی راز فاش کر دیا، اور ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمتیں لگانی شروع کر دی۔ کیا کہا اس نے، قال یا موسیٰ اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کہنے لگا کہ اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو جیسے کل گزشتہ تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا، ان تورید، ان نافیہ ہے، ان تورید الا ان تکون جبارا فی الارض، تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ زمین میں متکبر بن جاؤ، وما تريد ان تكون من المصلحين، اور تم یہ نہیں چاہتے کہ تم اصلاح کرنے والوں میں سے رہو. اب جب یہ جملہ کہا تو سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ جو ہیں انہوں نے ہی کل قبطی کو قتل کیا تھا. بس بات تو منٹوں میں سیکنڈوں میں پھیلتی چلی گئی, فرعون کے دربار تک پہنچ گئی کہ وہی بچہ جس نے آپ کو پالا تھا اسی نے قبطی کو قتل کیا ہے. ظاہر ہے کہ سنگین واقعہ تھا. فرعون نے فوراً دربار میں درباریوں کو جمع کیا کہ کیا کرنا چاہیے. آخر میں سب کی رائے یہ ہوئی کہ اب مزید مہلت دینا درست نہیں ہے, موسیٰ ویسی بھی اسرائیلی ہیں, اگرچہ تمہارے محل میں پرورش پائی ہے لیکن اب ان کو قتل ہی کر دینا چاہیے. چنانچہ درباریوں کا اتفاق ہو گیا. فرعون نے بھی کہا ٹھیک ہے, موسیٰ جہاں ملے ان کو پکڑ کے لاؤ, ان کو قتل کیا جائے گا. جیسے ہی دربار میں یہ مشورہ ہوا, وہاں ایک صاحب تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام سے محبت تھی, شمعان یا شمعون ان کا نام کتابوں میں آتا ہے. وہ بھاگے یا انہوں نے کسی کو بھگایا کہ تم فوراً جاؤ اور موسیٰ کو جا کر یہ بتلاؤ کہ تمہارے خلاف یہ فیصلہ ہوا ہے, اگر تم شہر سے نکل سکتے ہو تو یہاں سے فوراً نکل جاؤ. چنانچہ قرآن آگے آیت نمبر 20 میں فرماتا ہے کہ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى, اور ایک آدمی آیا شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا. ایک آدمی آیا شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا, کیونکہ بادشاہ کا جو محل تھا وہ شہر کے کنارے پر تھا. ویسے بھی جو بادشاہوں کے محل ہوتے ہیں شہر کے بیچ میں نہیں ہوتے, دور ہی کنارے پر ہوتے ہیں. تو شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. قال یا موسیٰ, اور کہا کہ اے موسیٰ, ان الملأ یأتمرون بک, بے شک سردار تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں, لیقتلوک, تاکہ تمہیں قتل کر دیں, فخرج, تم یہاں سے نکل جاؤ, انی لک من الناصحین, بے شک میں تمہارے لیے خیرخواہ لوگوں میں سے ہوں. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى, ایک آدمی شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا. قال یا موسیٰ, کہنے لگا کہ اے موسیٰ, ان الملأ, ملأ سردار کو کہتے ہیں, اور یہ وہ جمع ہے جس کا لا واحد له, اس کا واحد نہیں ہے, اور ملأ یملؤ کے معنی ہوتے ہیں بھر دینے کے, ایسا آدمی جو بھر دے, یعنی جس جو بھاری بھرکم شخصیت جسے ہمارے ہاں اردو میں محاورے میں کہتے ہیں, تو سردار بڑے لوگ وہ مراد ہیں. تو ان الملأ یأتمرون بک, امر یأمر حکم دینا, اعتمرا مشورہ کرنا کہ کیا حکم دیا جائے, ان الملأ یأتمرون بک, بے شک سردار تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں, لیقتلوک, تاکہ تمہیں قتل کر دیں, فخرج, تم نکل جاؤ. کہاں سے نکل جاؤ؟ یعنی شہر سے نکل جاؤ. انی لک من الناصحین, بے شک میں تمہارے لیے خیر خواہ لوگوں میں سے ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی, فخرج منها خائفا یترقب, تو موسیٰ شہر سے نکلے. فخرج منها, موسیٰ تو موسیٰ شہر سے نکلے, فوراً نکلے, خائفاً, اس حالت میں کہ خوف زدہ تھے, یا ترقبو, اور نگرانی کر رہے تھے چاروں طرف کی, دیکھ بھال کر رہے تھے. ہمارے شیخ الاسلام صاحب نے ترجمہ کیا دیکھ بھال کر رہے تھے, اور بعضوں نے ترجمہ کیا کہ دیکھ رہے تھے, تو نگرانی کر رہے تھے. فخرج منها خائفاً یترقب, اور اسی سے پھر وہی دو باتیں ثابت ہوئیں کہ طبعی خوف یہ کوئی نیکی کے منافی نہیں ہے, نہ ولایت کے منافی ہے. اسی طرح تدابیر اختیار کرنا, دیکھ بھال کر کے چلنا, یہ بھی کوئی تقویٰ کے, توکل کے یا زہد کے منافی نہیں ہے. یہ سب باتیں آج کل لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں. لوگ جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ دینداروں سے جتنی طبعی چیزیں ہیں وہ ختم کر دی جائیں. معاف کیجئے کہ آپ سب نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اکثر نیک لوگوں کی اب کوشش یہ ہے کہ جتنی بھی طبعی چیزیں ہیں وہ ختم کر دی جائیں، حالانکہ طبعی چیزیں ختم نہیں کی جا سکتی، یہ طبعی چیزیں انسان کی فطرت کا خاصہ ہیں اور اسی میں انسان انسان ہوتا ہے. البتہ اتنی بات ہے کہ جو طبعی چیزیں ہیں یہ حد میں رہنی چاہیے، غصہ ہے، غم ہے، خوف ہے، خوشی ہے، یہ ساری چیزیں انسان کا خاصہ ہے. کبھی انسان خوش ہوگا، کبھی غم زدہ ہوگا، کبھی خوف زدہ ہوگا، کبھی مطمئن ہوگا، کبھی دل لگ رہا ہوگا، کبھی دل نہیں لگ رہا ہوگا. یہ تو دنیا ہے، یہ تو دنیا کا اور انسانیت کا خاصہ ہے کہ یہ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی خوف پیش آتا ہے. فخرج منها خائفا، موسیٰ شہر سے نکلے اس حالت میں کہ ڈرے ہوئے تھے، یترقب اور دیکھ بھال کر رہے تھے. معلومہ دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا، دیکھ بھال کر کے سائیکل چلانا، موٹر سائیکل چلانا، کار چلانا، دیکھ بھال کر کے راستہ اختیار کرنا، صحیح اسباب اختیار کرنا، ان میں سے کوئی چیز توکل علی اللہ کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی کہ ہر کام سوچ سمجھ کر طریقے سے دیکھ بھال کر کے کیا جائے. دو جگہ میں، ابھی آگے پیچھے دو جگہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خائفاً یترقب، خائفاً یترقب، ایک جگہ نہیں دو جگہ قریب قریب دونوں باتیں ذکر کی. معلوم ہوا کہ طبعی خوف کوئی تقویٰ یا ولایت کے خلاف نہیں ہے. اسی طرح دیکھ بھال کر کام کرنا اور اسباب کا جائزہ لے کر تدابیر، جائز تدابیر اختیار کرنا کوئی تقویٰ کے، زہد کے، ولایت کے یا نبوت کے منافی نہیں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فخرج منها خائفا یترقب، موسیٰ شہر سے نکلے اس حالت میں کہ ڈرے ہوئے تھے اور نگرانی کر رہے تھے، دیکھ بھال کر رہے تھے. قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور کہا کہ پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما دیجئے. اب دیکھیے تیسرے جملے نے آ کر بات صاف کر دی، طبعی خوف نبوت یا ولایت یا تقوی کے منافی نہیں ہے. اسباب کو اختیار کرنا یا دیکھ بھال کر کے راستہ اختیار کرنا، دیکھ بھال کر کے چلنا، یہ بھی نبوت، ولایت یا تقوی یا توکل کے منافی نہیں ہے، لیکن رجوع اللہ کا اہتمام کرنا ضروری ہے. قال رب نجنی من القوم الظالمین، خوف بھی اپنی جگہ، دیکھ بھال بھی اپنی جگہ، لیکن اہتمام کس چیز کا کرنا ہے؟ رجوع اللہ، اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا جائے. یہ وہی بات ہے کہ جو قرآن مجید میں سورۃ الانفال کے اندر ذکر کی گئی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور اسی طرح اس میں آتا ہے وہ اِذَا لَقِيتُم فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. تو خوف ہونا، خوف ہونے کے ساتھ تدابیر اختیار کرنا، جائز تدابیر اختیار کرنا، دیکھ بھال کرنا کوئی توکل کے، تقوی کے، ولایت کے، نبوت کے منافی نہیں ہے، لیکن ایک چیز کا اہتمام بہت ضروری ہے، وہ ہے رجوع اللہ، انابت اللہ، دعا من اللہ، توکل علی اللہ، اس کا اہتمام ضروری ہے. چنانچہ تھے موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکلے، ڈر رہے تھے، دیکھ بھال بھی کر رہے تھے، لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے پروردگار مجھے نجات عطا فرما دے ظالم لوگوں سے. اور اسے معلوم ہوا کہتے موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا. وہ جو قبطی کا قتل ہوا تھا وہ زیادہ سے زیادہ خلاف اولا تھا. حسنات الابرار سجیئات المقربین کے قبیل سے تھا, ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی ظالم نہیں تھے. البتہ جو لوگ اس غیر اختیاری مکے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے تھے وہ ظالم تھے, اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا 100% اپنی جگہ پر سچی ہوئی کہ قال رب نجینی من القوم الظالمین, اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما دے. تو ظلم سے بچنے کے لیے تدابیر اختیار کرنی چاہیے, جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا شہر چھوڑا, اور جیسے کہ نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفی محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا بی و امی نے مکہ مکرمہ چھوڑا ظلم سے اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے ہجرت کا راستہ اختیار کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی, اور دعا کا اہتمام رہا قال رب نجینی من القوم الظالمین, اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما دیجئے. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ طبعی چیزیں ولایت کے منافی نہیں ہیں. نمبر 2, تدابیر کا اہتمام کرنا, دیکھ بھال کر کے کام کرنا, دیکھ بھال کر کے چلنا, یہ بھی نبوت یا ولایت کے منافی نہیں ہے, بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے. البتہ تیسری چیز کا اہتمام بہت ضروری ہے, اور وہ ہے رجوع اللہ, انابت اللہ, دعا من اللہ, توکل علی اللہ, اس کا اہتمام ضروری ہے. قال رب نجینی من القوم الظالمین, اب نکلے موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے, کہاں جائیں؟ تو ان کو خیال ہوا کہ مدین جاؤں. وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب ہے وہ آگے جا کر ملتا ہے حضرت اسحاق ابن حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے, جن میں حضرت اسحاق علیہ السلام بھی, حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی, اور ایک بیٹے تھے ان کے مدین علیہ السلام. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے مدین, تو ان کے وہ جس علاقے میں جا کر رہے تو وہ بستی مدین کے نام سے معروف ہو گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ میں اگر اپنے شہر سے نکلوں تو پھر مجھے مدین جانا چاہیے جہاں میرے نسب کے لوگ موجود ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لوگ موجود ہیں. چنانچہ انہوں نے مدین کا رخ کیا, مگر مدین کا جو راستہ تھا عام راستے پر جا نہیں سکتے تھے, کیونکہ فرعون کے جو سپاہی تھے اور فرعون کے جو تلاش کرنے والے لوگ تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کر رہے تھے. تو انہوں نے راستے اختیار کیے, اندیکھے راستے ان کو اختیار کرنے پڑے تاکہ کسی طرح میں فرعون کے لشکریوں سے بچ کر مدین تک پہنچ جاؤں. چنانچہ آگے قرآن مجید فرماتا ہے آیت نمبر 22 میں کہ ولما توجہ تلقاء مدین, اور جب موسیٰ متوجہ ہوئے مدین کی جانب, توجہ متوجہ ہوئے, تلقاء حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا سید کا, اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا طرف کا, جب وہ مدین کی سید کی طرف متوجہ ہوئے, اور حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا جب انہوں نے مدین کی طرف متوجہ ہوئے, تو مدین کی طرف انہوں نے توجہ کی. قال تو پھر دعا کی عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا، امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا. اس میں بیک وقت دعا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی رحمت پر مکمل امید بھی ہے. ڈرے ہوئے ہیں حالات سے مگر امید ہے کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے. یہ وہی بات ہے کہ طبعی خوف ہے مگر عقلاً اطمینان ہے کہ اللہ تعالی میری مدد فرمانے والے ہیں اور وہ مجھے بچائیں گے ظالموں سے. رب نجنی من القوم الظالمین. تو آیت نمبر 22 میں اللہ تعالی نے فرمایا ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب موسیٰ متوجہ ہوئے مدین کی طرف قال، تو موسیٰ نے کہا عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے ڈال دے گا سیدھے راستے پر. سواء السبیل سیدھا راستہ، اضافت صفت کی اپنے موصوف کی طرف، سیدھا راستہ. اور ہدا یهدی یہاں اراۃ الطریق کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ایصال الی المطلوب کے معنی میں ہے. تو اس لیے ہمارے اکثر حضرات نے ترجمہ میں اس کا کہ مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا، کیونکہ جو اصل راستہ تھا مدین کا اس پر تو موسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لے جا رہے تھے، اندھے کے راستوں سے جا رہے تھے. ڈر یہ تھا کہ میں کہیں بھٹک نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر بھی رکھی اور مدین کی طرف بڑھتے رہے. ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب موسیٰ مدین کی طرف متوجہ ہوئے قال عسى ربی، تو یہ کہا کہ امید ہے کہ میرا پروردگار ان یهدینی سواء السبیل، مجھے ہدایت دے دے گا سیدھے راستے کی. اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو وہاں وہ کنویں پر واقعہ پیش آیا جس کا ذکر انشاءاللہ تعالی آگے آ جائے گا، مگر وہ تفصیلی واقعہ ہے اور وقت بھی کم ہے، اس لیے آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. دعا سے پہلے اس بات کا اعلان ہے کہ جو اگلا ہفتے کا دن ہے وہ چونکہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں سے ہوگا تو اگلے ہفتے کو درس نہیں ہوگا، البتہ اس کے بعد جو ہفتہ آئے گا یعنی 15 دن کے بعد اس کو حسب معمول انشاءاللہ تعالی درس قرآن کا یہ سلسلہ دوبارہ جاری ہوگا. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة، اللہم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا الله يا ارحم الراحمين ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین اس قرآن مجید کو ہمارے خون، ہماری سمع اور بصر میں مخلوط کر دیجئے. یا اللہ اس قرآن مجید کے انوار سے ہمیں منور فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے، ہماری آنکھوں کو منور فرما دیجئے، ہمارے خیالات کو منور فرما دیجئے. اللہم نور قلوبنا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یا ارحم الراحمین اس قرآن حکیم کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اپنی رحمت کاملہ کے توفیل ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ آئندہ کے لیے ہمیں نیکی کی ہدایت عطا فرمائیے، حیات طیبہ نصیب فرما دیجئے، ستھری زندگی نصیب فرما دیجئے، پاکیزہ زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ ہم میں، ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما، یا اللہ مقروضوں کو قرضے سے نجات عطا فرما، یا اللہ آسانی کے ساتھ قرضوں سے سبکدوش فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے ظاہری امراض کو بھی دور فرما، باطنی امراض کو بھی دور فرما، ہمیں ظاہراً اور باطناً شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، دنیا میں بھی اچھا گھر عطا فرما، آخرت میں بھی اچھا گھر عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، رزق حلال بابرکت عطا فرما۔ یا اللہ رزق کی تنگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایامی یوم نلقاک فیہ یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم میں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، ہم میں جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو اولاد صالح نرین عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم میں جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو اولاد صالح نرین عطا فرما، ہم سب کو علم نافع عطا فرما، تفقہ فی الدین عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، حکمت ربانی عطا فرما۔ من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، میں ہمیں شامل فرما، حکمت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو نیک بنا اور ایک بنا۔ یا اللہ اسلامی ممالک کو فتنہ اور فساد سے محفوظ فرما، یا اللہ وہاں امن ایمان ترقی عطا فرما۔ یا اللہ تمام مومنین کو صحیح معنی میں مومن بنا، ہم سب کو پکا مسلمان بنا، صحیح معنی میں ایمان کامل نصیب فرما، ہمیں انسان کامل بنا، انسان کامل کی پیروی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔